بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلَلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي.
سبق نمبر 256 آیت نمبر 113 سورة الممتحنة. لیسن نمبر 254 آیت نمبر 1-13 سورة الممتحنة. چند باتیں سورة کے بارے میں. سورة الممتحنة ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 60 یعنی 60 نمبر کی سورة ہے اور سورة کا نام الممتحنة آیت نمبر 10 میں سے ہے. اس کو دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں, لفظ ممتحنہ اور ممتحنہ. اگر آپ لفظ دیکھیں تو اس کا روٹ مہن ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ حجرات میں امتحن قلوبہم للتقوی, تو میم ہا نون اسی سے لفظ امتحان بھی ہے. جب ممتحن ہو تو امتحان لینے والا, انگلش میں اس کو ایگزامینر کہتے ہیں. کمرہ امتحان میں جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو ممتحن کہتے ہیں. اسی سے پھر مؤنث ہوا ممتحنہ. اب جب اس کو ممتحنہ کہتے ہیں تو امتحان لینے والی, ٹھیک ہے, اور اس سے مراد ہے یہ صورت, یعنی یہ صورت امتحان لینے والی ہے. کس چیز کا؟ محبتوں کا. اس پوری صورت کا جو مین تھیم ہے نا, وہ محبتوں کا امتحان ہے. اور خاص طور پہ اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو جو پیارے راستے میں آتے ہیں اور ان کا کچھ اور رخ ہے زندگی کا اور ہمارا کچھ اور دن دن کی جو چوٹ پڑتی ہے, یہ پوری صورت ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایمان والا ہر وقت دو محاذوں پہ لڑتا ہے, ایک دشمنوں سے لڑتا ہے اور ایک پیاروں سے لڑتا ہے. دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے, سر عام ہوتا ہے, کیونکہ دشمن سے لڑیں گے اگر اس کو گولی لگی تو آپ کو خوشی ہوگی, اس کو چوٹ پڑی تو دل میں کچھ نہ کچھ تو تسکین ہوگی کہ میں حق پہ تھا، لیکن جو دوسرا امتحان ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں تیر اور سامنے آپ کی ماں کھڑی ہے، تیر اور سامنے بہن اور شوہر اور بھائی اور باپ ہے۔ ایسے حالات میں ایک انسان کسی کو تیر مار کے پھر بھی خود روتا ہے۔ ہم جب اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو ہم جب دوسروں کو دوسرے راستے پہ دیکھتے ہیں تو بظاہر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی پرواہ نہیں رہی، اب ہم ان کے بغیر خوش ہیں اور ہم نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی۔ لیکن ایسی دنیا بنانے والوں کے دل کتنا دکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اسی کا اس صورت میں ہمیں دکھے گا۔ آپ انسانی جذبات کی مٹھاس معلوم کریں گے صورت میں کہ رشتہ ہوتا کیا ہے، اور خاص طور پہ خون کے رشتے، اور خاص طور پہ اولاد اور بچے اور بیوی کیسے دین کے راستے میں فتنہ بنتے ہیں، اور اسی طرح بیویوں کے لیے ان کے شوہر کیسے فتنہ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ممتحنا ہوگا تو یہ صورت لوگوں کا امتحان لینے والی ہے۔ اس کو ممتحنا بھی پڑا گیا، یہ بالکل وہی فاعل اور مفعول کا فرق ہے۔ اگر ممتحنا ہو تو وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے۔ اس صورت کے آخر میں کچھ ایسی عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول بالکل صاف ہے، کیونکہ اس میں تین ایسے واقعات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ ہاتھی پہ نبی بلتا کا ایک واقعہ ہے، ایک خط بھیجا تھا، ابھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے سناتی ہوں جب آیت آئے گی، اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بات ہے۔ آیت نمبر 1-9 تک جو مضمون چلتا ہے وہ ہے رشتوں کی مٹھاس اور اللہ کے دین کے تقاضے، کس طریقے سے خاطب نبی بلتا سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کان کھول دیے کہ یہ محبتیں اپنی جگہ، لیکن دین کو داؤ پہ لگا کر ان محبتوں کو نبھانا یہ انسان کے لیے بعض دفعہ خسارے کا سودا بنتا ہے۔ دوسرا اس آیت نمبر 10 اور 11 ان دو آیات میں ہیں، اس میں ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا جو اس وقت بہت ہی پیچیدگی پیدا کر رہا تھا۔ مکہ میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے، اور وہ کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھی۔ اسی طرح مدینہ میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں، اور وہ مکہ میں رہ گئیں، اور گھر گھر ٹوٹ رہا تھا۔ جب اسلام آتا ہے، جب بھی کل اسلام آیا تھا تو یہی فتنے تھے، یعنی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا دین انسانوں کے عملی رویوں میں آتا ہے تو پھر ایسے فتنے ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ ایک کسی اور سوچ کا ہے تو باقی سارے کسی اور ہی رنگ میں رنگے ہوئے، ایک اللہ کے خوف سے رو رہا ہے تو کچھ اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر نہ جانے کیا دیکھ رہے۔ ایسے وقتوں میں کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہمیں ان آیات میں ملے گا، اور حتیٰ کہ وہاں تو یہ سوال تک پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا پھر ان سے رشتہ ازدواج باقی رہا کہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے، اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھے۔ ہے بڑا تلخ فیصلہ تھا، لیکن بہرحال وہ ہوا، اور ایسا ہوتا ہے، یہی تو اصل میں امتحان ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ پھر آیت نمبر 12 اور 13، آخری دو آیات جو ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی کہ وہ عورتیں جو اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آتی ہیں تو پھر ان سے کچھ امتحان لیجیے۔ بیعت کہتے ہیں جس کو، اصل مسیح کی وجہ سے سورت کا نام بھی الممتحنہ ہے۔ جو بیعت کے الفاظ تھے ان میں بہت سارے الفاظ تھے جو انشاءاللہ ہم ادھر دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 28واں پارہ زیادہ عورتوں کے اور گھریلو مسائل سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ وہ مسائل جو گھر میں ایک فرد کے دین پہ آنے کے بعد اٹھتے ہیں، کبھی وہ فرد مرد ہوتا ہے اور کبھی وہ عورت ہوتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی تاریخ کے واقعات لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس صورت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنے جگری دوست۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، کیونکہ ایک انسان کی تو یہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں قرآن پوچھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم ایمان لائے ہو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تم میری رضا جوئی کے لیے وطن چھوڑ چکے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ اس کا جواب ہے آگے. آپ کہہ سکتے ہیں کیوں کا جواب کیا؟ تلقون الیہم بالمودہ. تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے, لیکن وقت کفرو بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس دین حق کا جو تمہارے پاس آ چکا. یہ ہے پہلی وجہ, کیوں نہ بناؤ کافروں کو دوست, اس لیے کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو, تم ان کی طرف دوستی کی طرح ڈالتے ہو, تم ان کی طرف بڑھتے ہو, لیکن جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے. یہ تھی پہلی وجہ. جو میں اس وقت تفسیر کرتی ہوں اس کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں. یقین کریں اگر آپ صرف اپنا جو پارا ہے اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے بیچ کے میں جو دو باتوں کو جوڑتے ہوئے یا جہاں رکتی ہوں جہاں سے آگے بات کرتی ہوں کسی بھی طرح سے اس کو اپنے پارے پہ لکھ لیا کریں, ایک رنگ سے لکھ لیں, کیوں, جواب, شرط, آپ دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ مفہوم سمجھنے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ورنہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہوتا کہ وہ الگ تفسیر بھی پوری سمجھ چکے ہوتے ہیں, قرآن کی تجوید لفظی ترجمہ بھی آتا ہے, لیکن آیت سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو بہرحال جتنی توجہ سے اس کو سنیں گے انشاءاللہ سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو پہلی وجہ کیا ہے, کیوں نہ کرو دوستی ان سے, کیونکہ تم تو اس سے محبت کرتے ہو اور یہ تمہارے پاس جو آ چکے اس کا کفر کرتے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ تم محبت کر رہے ہو لیکن یہ تم سے محبت کرتے ہیں, لیکن تمہارے پاس جو حق کا اس کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. لوگوں کو آپ نہیں برے لگتے, آپ سے ان کو بڑی دوستی ہے, محبت ہے, آپ ان کو پیارے بھی لگتے ہیں, وہ آپ کے اخلاق کی گواہی بھی آپ بڑی دیتے ہیں کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے, ویسے آپ بڑے پیار سے ملتی ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, قد کفروا بما جاءکم من الحق, ان کو وہ حق نہیں اچھا لگتا جو آپ کے پاس تھا. دوسری وجہ, یخرجون الرسول, انہوں نے نکال دیا رسول کو. کہاں سے نکال دیا؟ مکہ سے نکال دیا. اور صرف رسول کو نہیں, وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی تو نکال دیا. اِيَّاكُمْ میں وہ سارے صحابہ اور صحابیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس دور میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے, کہ دیکھو تم ایسے لوگوں سے کیوں دوستیاں کرتے ہو جو تم کو اور تمہارے رسول کو بغیر کسی وجہ کے, ہاں صرف ایک وجہ ہے, کیوں نکالا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم, محض اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے. بس یہ ہے تمہارا قصور. ان کی روش کیا ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کر دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اللہ کو رب مانیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب مانیں, ہم ان سے نفع نقصان رکھیں, ہم ان سے ڈریں, ان سے محبت کریں اور دس اینڈ دیٹ. تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں ان کو بتا دو کہ اگر تم نے ایسا ہی کیا, اگر واقعی تم نے ان ساری باتوں کو سننے جاننے کے باوجود کیا کیا, اب یہاں سے دوسری طرح سے ہمیں انداز سکھایا جا رہا ہے, ان کنتم خرجتم جہادم فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, دیکھو اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں, سوچ لو کس کی راہ میں نکلے ہوئے ہو, نفس کی راہ میں, اپنی راہ میں, معاشرے کی راہ میں, بھیڑ چال ہے سب کر رہے ہیں تو میں بھی چل پڑوں, یا واقعی میرے راستے میں نکلے ہو اور وابتغاء مرضاتی, اور میری رضا جوئی کے لیے. یعنی اگر تو تم نے واقعی یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے نا, تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہوں, تو پھر یاد رکھو انہیں دوست نہ بناؤ. یہاں یہ جملہ چھپا ہوا ہے, محذوف بولتے ہیں اس کو. ان کنتم خرجتم کا جواب محذوف ہے, شرط ہے یہ, اور اس کی جزا کیا ہے, لا تتخذو. آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں لا تتخذو کا لفظ چھپا ہوا ہے, جیسے ضمیریں چھپ جاتی ہیں نا, اور لیکن ترجمے میں اس کا معنی نکل آتا ہے. تو کہا کہ پھر ان کو دوست مت بناؤ, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اور سمجھا رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے بڑی شفقت والی ماں ہے اور بچے کو سمجھا رہی ہے, دیکھو بیٹا اس کو دوست نہ بناؤ, تم تو اس سے دوستی کرتے ہو یہ نہیں تم سے کرتا, اور تم تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو یہ نہیں بڑھاتا, اور اس نے تو دیکھو تمہارے رسول کو بھی نکال دیا تھا, اس نے تو فلاں موقع پہ تمہاری ماں کو تکلیف دی تھی, تمہارے باپ کو دی تھی, اور تمہارا کہاں یہ دوست ہوگا. اور واقعی پھر دیکھو اگر تم میرے بچے تو پھر تم بس دیکھ لو, اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو انہیں دوست نہ بناؤ, یہ مفہوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ مجھے تمہارا پتہ ہے, میں یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے یہ صاف پتہ ہے کہ تسرون الیہم بالمودہ, تم بڑی رازداری سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے رہتے ہو, یعنی تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے تھے اور جو اعلانیاں کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ, اور میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے. وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور جو تم نے ظاہر کیا. ایسے نہیں لگتا کہ ماں کے سامنے بچے کی چوری کھل گئی, وہ چھپ کے کسی کو ملنے جا رہا تھا یا جا رہی تھی, ماں کو پتا چل گیا, اس کا کوئی خط پکڑا گیا, کوئی لو لیٹر پکڑا گیا, کوئی فیس بک پہ تصویر پکڑی گئی, کوئی ای میل کھلی رہ گئی, کوئی بھی ایسا راز تھا جو اس نے راز رکھا تھا, راز رہا نہ اور کھل گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, اب پھر سن لو, اگر یہ حرکتیں کی, یہ کام کیے تم میں سے کسی نے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو سمجھ لو کہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. جس نے ایسا کوئی کام کیا وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے, اس کو حق کہاں ملے گا, وہ تو گمراہ ہو گیا. ایسے بچے جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ بھلا سیدھے راستے پہ کہاں رہتے ہیں, برے دوست یا بری دوستیاں ان کو تو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. یہاں بات پوری نہیں ہوئی, اگلی آیت میں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا خوش کرنا, ای یس قفو کم, اور اگر وہ تم پر قابو پا لے, فا قاف فا, کسی چیز کو پا لینا قابو پانے کے معنوں میں ہے, مہارت پائی جاتی ہے اس میں, ایک ہوتا ہے خالی پانا وجدہ, وہ بھی پانا ہوتا ہے, لیکن شقفہ ہوتا ہے مہارت کے ساتھ پانا. یہاں مراد ہے فتح پالے تم پر, کہ دیکھو یہ تمہارے دوست تھوڑی ہیں, آج تو بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہیں لیکن اگر ان کو ذرا سا موقع مل جائے, یکونو لکم آداء, تو یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے, یہ دوست نہیں رہتے یہ دشمن بن جاتے ہیں. پیچھے دیکھیے آیت ایک میں ادوف آیا تھا, یہاں آدا, ادوف جو لفظ ہے یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے, جبکہ آدا جمع ہے ادوف ہی کی, تو یہ بہت سارے دشمن, یعنی پھر یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. اچھا پھر جب کوئی دشمن بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, یہ ہے پہلا ہدف دشمنوں کا, اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ, یعنی جو بھی ایسی بات ہوگی خوب چرب زبانی سے وہ تمہیں نقصان دیں گے, تمہارے ساتھ دشمنیاں کریں گے. ہاتھ سے کیسے تکلیف دیں گے, تیر چلائیں گے, تلوار چلائیں گے, کچھ بھی ہاتھوں سے اشارے کر کے تمہارے خلاف باتیں کریں گے, اور زبان سے تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے, اور سب سے بڑھ کر جو بات خوفناک ہے وہ کیا ہے, وَوَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ, ان کا ہدف کہہ کہ کاش تم کافر بن جاؤ, بس اس سے زیادہ نہ سوچ لو. اب تم خود سوچ لو کہ کیا تمہیں یہ دوستی کرنی ہے, کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے, اور کتنا پیار ہے اللہ کو ایمان والے بندوں سے. یہ اور اس کے اگلی چند آیات ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے, میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہم سب پیچھے پڑ چکے کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کی یہ شرط تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. پیچھے ہم پڑھ چکے صرف فتح کی ڈیٹیل میں, 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ مکہ والوں نے صلح حدیبیہ توڑ دی اور کسی کا ساتھ دے دیا مسلمانوں کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے اس موقع کو بنیاد بنا کر مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ اب ہم یہاں حملہ کریں گے, لیکن آپ نے اس بات کو راز رکھا. یہ واحد موقع تھا کہ جس میں پبلکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس نہیں کیا. کیوں؟ اس کی بہت بڑی حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ اچانک مکہ میں پہنچ جائیں, اور جو ہی مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں کو پتا چلے کہ ہم آئے ہیں, تیاری چونکہ نہیں ہوگی ان کی تو وہ سرنڈر کر دیں گے, اور اس صورت میں بغیر خون بہائے مسلمان مکہ کو فتح کر لیں گے. اگر پہلے سے خبر ملتی, ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ہتھیار جمع کرتے, تیر تلواریں ہوتی تو خون بہنے کا خطرہ تھا, جو جنگوں میں بہتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تھی وہ بنیادی وجہ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتی. وہ کہتے ہیں یہ تو بات نہیں ہے, یہ تو درست نہیں, یہ اللہ کے نبی پہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو چپکے سے باہر کر دیے. نہیں, اب مکہ میں خون نہیں بہانا چاہتے تھے. خیر کسرا مفتی سے چند خاص لوگ جو تھے ان کو اپنے بتا دیا اور باقیوں کو نہیں بتایا. اتفاق کیا ہوا کہ انہی دنوں مکہ معصومہ سے ایک عورت آئی, سارا اس کا نام تھا, عبد المطلب کی یہ لانڈی تھی, پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی. اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی, کچھ مالی مدد چاہی اور کہنے لگی کہ مجھے دیں. اور اس نے کہا کہ بدر میں تو آپ نے سارے کافروں کو مار دیا, وہ بڑے بڑے لیڈر ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیعہ مر گئی, یہ ٹراس تھی یعنی طوائف تھی. تو کہنے لگی نہ وہ محفلیں سجتی ہیں نہ وہ حسن کے قصے ہیں, میرا تو کام دھندا ہی نہیں چلتا. ذرا سوچی کیسی عورت اور کہاں گئی مدد کرنے مانگنے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے بنی عبد المطلب اور ان لوگوں سے مل کے کچھ مدد کی, اس کی حاجت پوری کر دی. اس سے بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہم ہوتے تو اس کو پکڑ کے تو عزت کر دیتے. خیر جب یہ مکہ واپس جانے لگی تو ایک مخلص صحابی حاتب بن ابی بلتا, ہا یعنی حدیث والی ہا اور توئے اور با, حاتب بن ابی بلتا بدری صحابت مخلص ہے, غزوہ بدر میں چونکہ شرکت کر چکے تھے. انہوں نے چپکے سے اس کو ایک خط دیا جو مکہ کے سرداروں کے نام تھا اور 10 دینار دیے کہ دیکھو اس راز کو کسی پہ فاش نہ کرنا اور چھپا کر یہ خط ان کو دے دینا. ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی. آپ نے حضرت علی, حضرت زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین ان تینوں کو بھیجا اور کہا تیزی سے جاؤ روضہ خاخ, ایک جگہ کا نام ہے, وہاں مدینہ سے یہ تقریباً 12 میل دور ہے جگہ, تمہیں ایک عورت ملے گی, اس کے پاس مشرکین کے نام خاطب کا ایک خط ہے, جس طرح بھی ہو وہ خط لے کے آؤ, اگر وہ خط دے دے تو اسے چھوڑ دینا. سوچیے ذرا آپ کا رحم, اس کو چھوڑ دینا کیونکہ روزی روٹی کے لیے اس نے لیا, اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں تھا. آپ نے فرمایا لیکن اگر نہ دے تو قتل کر دینا. تینوں نکلے. راستے میں ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا کہ تھوڑا آہستہ چلتے ہیں, کیا پتا وہ عورت ادھر ادھر کہیں مل جائے. تو نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ روضہ خاص میں ملے گی تو وہ وہیں ملے گی. سر پٹ گھوڑے دوڑاتے وہاں پہنچ گئے. یہاں سے بھی ایمان دیکھیے کیسا پیارا ایمان تھا. یہ نہیں کرتے تھے نہیں شاید ایسا نہ ہو وہاں نہ ہو, اور بالکل وہی ہوا. روضہ خاک پہ انہوں نے اس عورت کو دیکھا, اس کو روکا, خط مانگا, کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. کہنے لگے کہ دے دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے. خیر جب اس کو تھوڑا سا ڈرایا تو کہتے ہیں اس نے اپنے بالوں کی چٹیا کے اندر ایک خط گندا ہوا تھا وہ نکال کے دے دیا, اور جب کھولا اس نے کہ ان کو کہا تم جاؤ, یہ خط لیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اب آپ ذرا سوچیے کہ سچویشن کیا بن رہی ہے نا. خط سب کے سامنے پڑھا گیا, کھولا تو خط کے اندر پورا مضمون حاتب بن ابی بلتا کے خلاف غداری کا ثبوت تھا. اس میں لکھا یہ تھا کہ من حاتب بن ابی بلتا, حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے الا روسائے قریش, قریش کے رئیسوں کی طرف, اور اس میں انہوں نے صاف طور پہ لکھ دیا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ایک بہت بڑا لشکر لے کر, تم جو کر سکتے ہو کر لو اور حملے کی تیاری ہے, اور اس طرح سے کہا کہ میرے اس خط کی بنیاد پہ جو ہے تم میرے اوپر کوئی احسان کر دو. کس طرح مختصر اب خط موجود تھا. آپ سوچئے اوپن, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وٹنس موجود تھی, کوئی چھپی بات نہیں تھی. خیر اب جب یہ بات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاطب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کریں, میں نے جو کچھ اس میں کیا ہے یا لکھا ہے اس سے ہرگز سے مراد نہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا میں مرتد ہو گیا ہوں, یعنی اسلام کا کوئی راز دے رہا ہوں یا اسلام کے بعد اب میں کفر کو پسند کرنے لگا, ایسا کچھ نہیں. اصل بات کیا ہے کہ میرے رشتے دار ابھی مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں, جیسے ہجرت کر کے باقی لوگ آ گئے تھے لیکن کچھ لوگوں کے پرابلم سے وہ سب کو ساتھ نہیں لا سکے. کہنے لگے پہلی بات ہے کہ میرے رشتے دار وہاں بھی موجود ہیں اور میں قریش کا بھی نہیں ہوں, اور قریش اپنے قبیلوں والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے, دوسروں کو بہت مارتے تھے, کہنے لگے کہ میں یہاں جب سے آ گیا ہوں تو میرے رشتے دار پیچھے ہیں، جو ہی آپ حملہ کریں گے تو میرے بچوں اور بیوی کے اوپر وہ ضرور ظلم اٹھائیں گے، کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ خط اس سوچ کے ساتھ لکھا ہے کہ ان پہ ایک احسان کر دوں کہ دیکھو جنگ ہوئی تو میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہنا، لیکن میرے دل کو ایمان ہے کہ آپ حملہ کریں گے تو فتح آپ کو ہی ہوگی، مجھے یقین ہے فتح ہوگی۔ میں نے خط لکھ بھی دیا، میرا ایمان ہے کہ آپ کو ہی ہوگی، اور اس قسم کی باتیں کہی، اور لہٰذا یہ بات میں نے لکھ دی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو پھر میں قد صدقہ کم، اے خاطب تم نے سچی بات کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر ایمان کی غیرت بہت تھی، جو ہی انہوں نے اس بات کو سنا اور ثبوت سامنے موجود تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس منافق کی گردن مار دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور اللہ نے اہل بدر کے لیے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تم جو کچھ بھی کر لو تمہیں اس کی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تم کو معاف کیا۔ اس آخری فکرے کے بعد جب اللہ کے نبی نے کہا کہ قد غفرت لکم یا انی غافر لکم سأغفر لکم، یہ سارے جملے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے تھے کہ حضرت عمر رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیسا پیارا ایمان تھا، میں حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی حالات کو دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ مخلص ساتھیوں کے دلوں میں بھی شک کرنے لگتا ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ دل بھی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ تحمل سے پی جاتے ہیں، کچھ زبان کے تیز ہوتے ہیں بول دیتے ہیں، کچھ سوچوں کے تیز ہوتے ہیں وہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے میری زبان چلتی ہے نا اس طرح ہماری سوچ بھی چلتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ زبان چلتی ہے تو دوسروں کو پتہ لگ جاتا ہے، جب سوچیں چلتی ہیں نا تو پتہ نہیں لگتا۔ زبان کی ہی حفاظت نہیں کرنی، سوچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کچھ لوگ سوچ کو بھی روک لیتے ہیں زبان کو روکنے کی طرح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت نہیں سمجھ سکے کہ اس میں کتنی بڑی خیر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست اس کو جان دی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع ہے کہ دو بار عمر فاروق بول اٹھے، ایک اس وقت بول اٹھے کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کے فیصلے کرنے کی، اور ایک یہاں بولے۔ آپ کو پتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں رویا کرتے تھے، کہتے تھے میں نے اپنے اس جرم پہ کہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بول پڑا یا میں نے سوچ ہی لیا، میں نے کتنے غلام آزاد کیے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے کفارے کے، اور کتنے روزے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، تو اس سے یہ آیات نازل ہیں، اور بالکل آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں یہ کھول کے بیان کر دیا کہ نمبر ایک، اب اس میں سے بہت سارے میسج ہیں، آیتیں تو ہم کر چکے ہیں، ہم آگے کریں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ آیتیں کتنی کلیئر ہیں، کتنی محبت اور کن طرح کی چیزوں کی باتیں کی گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم تو ان کی طرف ہاتھ ڈال رہے ہو، اگر تم سوچتے ہو کہ ان کو بتا دو گے تو یہ تمہارے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ پھر بھی کہیں گے۔ تم تو ان کی طرف محبت ڈالتے ہو لیکن یہ تو پہلے کفر کر چکے، انہوں نے تمہارے رسول کو نکالا، تم کو نکالا، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان سے اس طرح کی باتیں کرو گے تو مت سوچو کہ تم ان کے اوپر احسان کر کے اس کو بچا لو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کے اوپر بہترین معاملہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خاطب بن ابی ولدہ کو معاف کیا بلکہ آئندہ ان کو اپنے ساتھ مشوروں میں شامل رکھا، اور اس سے بہت ساری عمل کی باتیں نکلتی ہیں۔ ہم یہ قصہ پورا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ کوئکلی پیچھے سے آیتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اب اس واقعے کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا اس آیت کا تعلق صرف خاطب بن ابی ولدہ سے؟ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ غیروں کو اپنا نہ بناؤ۔ تم ان کو اپنا بنانا چاہتے ہو، یہ بنتے کوئی بھی نہیں، یہ حکومتوں کو بھی اعلان ہے، یہ افراد کو بھی اعلان ہے، اور یہ آرگنائزیشن اداروں مسجدوں سکولوں کو بھی کہا گیا کہ سوچ کے دشمنوں کو دوست بنانا۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ انسان کے تین دشمن ہوتے ہیں، نمبر ایک انسان کا اپنا دشمن اس کا دشمن ہے، دوسری بات انسان کے دوست کا دشمن بھی اس کا دشمن ہوتا ہے رائٹ جو آپ کے دوست ہیں ان کی دشمن بھی آپ کی دشمن ہوگی اور تیسری آپ کے دشمن کا دوست یعنی آپ کا دشمن آپ کے دوست کا دشمن اور آپ کے دشمن کا دوست جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا وہ کافر کو کبھی اپنا دوست نہیں بنائے گا کیونکہ اللہ ہمارا دوست ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے انسان زندگی میں کبھی بھی اس چیز کو نہ بھولے کہ جو خدا کا نہ بنا وہ کسی اور کا نہیں بنے گا وہ آپ کا نہیں بن سکتا وہ کسی اور کا کیسے بنے گا اللہ تعالیٰ نے کان کھول دیے کہ سوچ کے ان کی طرف دوستی کی بات کرنا محبت کی کرنا ورنہ یاد رکھو ہوگا کیا کہ تلقون الیہم بالمودۃ تم ان کی طرف مودت وود سے ہے لفظ تم ان سے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو لیکن وقت کفرو بما جاءکم من الحق انہوں نے اس کا کفر کر دیا جو تمہارے پاس حق کے ساتھ آ گیا یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کے اندر کہ تم ان سے کیوں نہ محبت کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے تلقون کا لفظ دیکھیے لقیہ یا لقا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ڈالنا کسی چیز کو اس کی طرف ڈالنا یہاں اشارہ کیا ہے اس سے مراد ہے کہ لا تتخذو کہ تم ان سے محبت نہ کرو اس طرح کی محبت کی باتیں نہ کرو ان کو تسلیاں نہ دلاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو کہیں گے ہم کریں گے بلکہ تم اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھو تم ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ کل تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں فرمایا وقت کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم یہاں آپ کو ایک بہت بڑے سوال کا جواب مل جائے گا آپ کہیں گے کہ آخر مسلمان کہتے کیا ہیں کافروں کو سچا مومن کیوں برا لگتا ہے لوگوں کو ایک ایمان والا کیوں برداشت نہیں ہوتا کیوں پابندیاں اس پہ لگتی ہیں کیوں اس کو اجازت نہیں ملتی کیوں اس کو ایئرپورٹس پہ روک لیا جاتا ہے کیوں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کیوں ایسے کردار کو ہوا بنا کر سارے میڈیا پہ چالا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انتومنو باللہ ربکم یہ جو لفظ ہے نا انتومنو باللہ ربکم یہ طاقت کی گولی ہے جس بندے کے اندر اللہ پر ایمان آتا ہے نا اور جو اللہ کو رب مانتا ہے تم نہیں میرے رب اللہ میرا رب ہے مجھے تم سے مدد نہیں چاہیے رب سے چاہیے مجھے تم سے ایڈ نہیں چاہیے رب سے چاہیے مجھے ہتھیار تم سے نہیں چاہیے اللہ سے چاہیے تو ایسا بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کافر اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتا ہر بندہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے درجے پہ یا بڑے درجے پہ ہر انسان کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ میں بڑا بنوں انا خیر ہوں میں بہتر ہوں انا کا جذبہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بڑا کرتا ہے آپ دیکھیے کہ ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے نا تو اس کی انا کو تسکین مل رہی ہوتی ہے دیکھا یہ میں ہی اس کو کرا سکتی ہوں یہ بچہ میرے ہاتھ سے کھاتا ہے غصہ بھی آئے رونا بھی آئے تھکی بھی ہو پھر بھی اندر اس کے تسکین ضرور ہوتی ہے کہ یہ میرے ہاتھوں پہ پل رہا ہے شوہر بیوی کو خرچہ دیں گھر کا اس کے اندر ایک تسکین ہوتی ہے دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ڈیپینڈنٹ رہے جب ایک بندہ اللہ سے جڑتا ہے نا تو وہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو بناتا ہے وہ لوگوں کو لوگ رکھتا ہے اللہ کو اللہ رکھتا ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو گھٹمٹ نہیں کرتا اللہ کے حق اللہ کو دیتا ہے بندوں کے حق بندوں کو دیتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ تم سے اپنا آپ منوائیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ ناراض ہوتے ہیں یہ ایسی جیسے کل تک آپ کسی ایک سے کچھ ایک دکان سے چیز لیتے تھے نا اب آپ وہاں سے لینا چھوڑ دیں اس کو غصہ آئے کدھر گئے جی اب تو آپ آتے ہی نہیں اور پھر وہ فوراً دیکھے گا اب آپ کہاں سے چیزیں لیتے ہیں اب اس کے تو وہ بیوقوف ایسا ہو کہ وہ اپنی کوالٹی بہتر کرنے کی بجائے اپنی چیز کو سستا کرنے کی بجائے یا اچھا کرنے کی بجائے وہ اس دکاندار کا دشمن ہو جائے اور آپ کا بھی ہو جائے ہاں جی بس آپ تو بدل دیں بس اسی کو لے لیں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن ہم جب لوگوں سے چیزیں لینے کی بجائے وہ اللہ کے سٹور سے لینے لگتا ہے نا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کچھ حصہ ان کو اللہ کا بھی نہ دے دیں بیویاں خوش ہوتی نہیں جب تک شوہر ان کو کچھ حصہ اللہ کے حق کا بھی نہ دے دیں اور شوہر خوش ہوتے ہی نہیں جب تک بیویاں ان کو اللہ کے حق میں سے کچھ نہ دے دیں اور اسی پہ قیاس کر لے آگے بہنوں بھائیوں رشتہ داروں سسرال میکے کو لوگ چاہتے ہیں کچھ اللہ کا دو نہیں انتومنو باللہ ربکم بس ہم نے تو رب کو رب کا دینا ہے, بندوں کو بندوں کو دینا ہے. چیزیں اپنی جگہ پہ آنے لگتی ہیں دین پڑھنے کے بعد, دین کو سمجھنے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کنتم خرجتم جہادم فی سبیلی وابتغاء مرداتی. کتنی پیاری بات ہے, دیکھو اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو, اگر تم میری مرضی نہیں چاہتے جو مرضی کرو, تمہاری اپنی مرضی ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب نکلے ہو میرے راستے میں تو پھر انہیں دوست نہ بناؤ, پھر سوچ کے بات کرو, ان کی طرف نہ آؤ اور اس طرح کے کام نہ کرو, ورنہ تم یاد رکھو کہ تم خود اپنا ہی نقصان کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو لوگ حقیقت میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے, نہ ترغیب سے نہ ترہیب سے. کہا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ایسے کاموں کو نہیں کریں گے. اور آپ ذرا سوچیے کہ ایسی آیتوں کو سن کر خاطب کے دل پر کیا گزری ہوگی. ہم تو آج پڑھے, آپ کو پتا کہ جب یہ آیتیں اتری تو خاطب بن ابی بلتہ بجائے اس کے کہ دکھی ہوتے وہ خوشی محسوس کرتے تھے, کہتے تھے اللہ نے مجھے معاف کر دیا, میری وجہ سے آیتیں اتر گئی, مجھے اللہ نے معاف تو کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کر دی نا بعد میں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب بھی ایک انسان اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو اس کو پورا فوکس ہو جانا چاہیے. اور تو سرون الیہم بالمودہ, رازداری سے ان کی طرف جو محبت کے پیغام بھیجنے ہیں نا, اس کی ضرورت نہیں ہوتی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اس کا موقع زندگی میں ایک بار نہیں بار بار آتا ہے, زندگی کی بنیادوں میں کئی بار دوسروں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں وہ آ کے چپکے چپکے چلو کیا کرے نا, اب یہاں تو گزارا نہیں ہوتا حلال سے, نہیں یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا جائز طریقے سے, نہیں اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, پہلے سے تیار ہے. یہ تو سر رو نہ الیہم بالمودہ, کفر کے نظام میں انسان چپکے چپکے ہاتھ بڑھاتا ہے, کفر کے طریقوں کو قبول کرتا ہے, نفاق کے طریقوں کو قبول کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی کو کرتا ہے. کہہ کے دیکھیے ایک دفعہ میں نے نہیں کرنا یہ کام, اللہ نہیں کرائے گا, میں نے نہیں یہ ماننا, اللہ نہیں منوائے گا انشاءاللہ. ہم اندر سے ہارتے ہیں تو باہر سے بھی ہارنے لگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ, میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے. وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور جو تم نے ظاہر کیا, کیا چھپایا تھا انہوں نے دل میں ایک بات چھپا کے, أَعْلَنْتُمْ کیا تھا, خط بھیج دیا, اعلانیہ خط تھا, ثبوت تھا, ریٹرن تھا. اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ریٹرن سبوت جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ مان گئے, لیکن کسی نے جھوٹ بولنا ہو تو لکھے کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا. اس لیے لکھت پڑھت سے پہلے انسان کو بہت سوچنا چاہیے. اور آپ پتا کہ خاطب بن ابی بلتہ جو تھے یہ اصل میں یمن سے تھے اور مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے, اس لیے انہوں نے لکھا. یہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہے, جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا تو لکھا, نہ آتا تو وہ سکتے زبانی کلامی پیغام دے دیتے اس عورت کو, تو ان کا ثبوت نہ ہوتا ان کے پاس. تو کیا پتا چلا کہ ایک نعمت آزمائش بن گئی. وہی چیز جو انسان کے حق میں فائدے کی ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ چیز انسان کے حق میں نقصان کی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. بہت زبردست بات ہے, اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والا کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا. کس چیز کی وجہ سے یہاں سواد سبیل سے بھٹکا؟ شراب بیچ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, نہیں, سور کا گوشت کھا رہا ہے, نہیں, صرف ایک ہی بات ہے, اہل باطل سے دوستیاں. اس کی قیمت پہ, اسلام کی کے مفاد کی قیمت پہ. سارے تعلقات جائز ہیں, لیکن جہاں اسلام کو اور دین کو پیچھے کر کے ایک انسان ایسا کام کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو خوب ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کریں گے تمہیں اس سے فائدہ نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا. اور ایسے لوگوں کا ہدف کیا ہے, یسقفوکم یکونو لکم اعدان, اگر وہ تم پر قابو پار لیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری اس کام سے وہ تمہارے اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ یبسطو الیہم ایدیہم, اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ. بشرتا کہتے ہیں پکڑ دھکڑ کو, مار قتل. اور الزینتہم سے کیسے, یعنی برا بھلا کہیں گے, تمہارا مذاق اڑائیں گے, یعنی مراد ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں گے تمہارے ساتھ ایسے کاموں کی. اور سب سے بڑی بات, ودو لو تکفرون, یہ ہے ان کا لانگ ٹرم پلان. اگر آپ اس آیت میں جو چیزیں آئی نا اس کو دو حصوں میں بانٹ لینا, یبسطو الیکم ایدیہم والسینتہم بالسوء, اس کے آگے لکھیے شارٹ ٹرم پلان. کافر ہمیشہ مسلمانوں کو شارٹ ٹرملی ان چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں, باتیں کرو, تانے دو, پروپیگنڈے, الزامات, اور لانگ ٹرم ان کے پلان کیا ہیں؟ وَدُّلَوْ تَكْفُرُونَ, کاش تم کفر پہ آ جاؤ, کسی طرح ہمارے طریقوں پہ آ جاؤ. سورۃ آل عمران کی آیت 118-118 میں بھی یہی بات دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری مت مار دیں گے, ان سے دوستیاں نہ کرو, یہ کمی نہیں کریں گے تمہیں نقصان دینے میں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, ان کو وہ بہت اچھا لگتا ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے, تمہیں تکلیف ہو, اور یہ تمہیں کفر میں ڈال دیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے کفر میں ڈالیں گے, کیونکہ دل میں آتا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے پڑھے ہوئے, قرآن سیکھے ہوئے, لکھے ہوئے, ہم کفر پہ آئے. چلیے اپنے آپ کو تو ہم پیچھے کریں, ہم تو کچھ بھی نہیں. خاطب بن ابی بلتا کو اللہ تعالیٰ بتا رہے نا کہ دیکھو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے, کیسے کافر بنائیں گے؟ دیکھیے کہ کفر کے کئی درجے ہوتے ہیں, انسان ایک دم کفر پہ نہیں آتا. جہاں بھی ایک طرف دین ہوگا, دوسری طرف دین سے خلاف طریقہ ہوگا. اگر آپ نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ کے کفر کے طریقے کو اپنا لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کفر کو قبول کر لیا. اب آگے اسی بات کو بنیاد بنا کے کہا, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, نہ نفع پہنچائیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولادیں. کب؟ یوم القیامہ. دیکھیے دونوں طرف بریکٹس لگی ہوئی ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی. قیامت کے دن تمہارے رشتے, تمہاری اولادیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی. ارحام رحم کی جمع, وہ جگہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے, یہاں اس سے مراد ہے رشتے داریاں, رحم کے رشتے, سگے رشتے, ماں کی طرف سے جو رشتے. اور اولادیں ولد سے ہوتی ہیں, یہ عموماً باپ کی طرف سے نسبت ہوتی ہے. قیامت کے دن بالکل فائدہ نہیں دیں گی. ہوگا کیا؟ یفصلو بینکم, اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے بیچ میں. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والے ہیں. خاطب بن ابی بلتا کو چونکہ بال بچوں کی محبت نے اس حرکت پر اکسایا تھا نا, تو کہا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا, اپنے کفر کی سزا ہر ایک کو خود ہی پانی پڑے گی. یفصلو بینکم کہہ کر بتا دیا کہ اس دن تم ایک دوسرے سے بھاگنے میں اپنی سلامتی سمجھو گے. سورۃ عبس میں آتا, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. کیا کرنا ہے, کدھر کون آئے گا؟ کوئی بھی اس دن کام نہیں آئے گا. کون اللہ کی عدالت میں جا کر کوئی کہہ سکے کہ ہاں یہ میرا باپ تھا, یہ میرا بچہ تھا, یہ میری بہن تھی اور میں اس کا بدلہ لیتا ہوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ, اس دن ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. ایسی جگہ, ایسی چیزیں جہاں انسان اپنی فکر میں پڑا ہوگا. یَفْصِلُ بَیْنَکُمْ, جدائیاں پڑ جائیں گی, رشتے ٹوٹ جائیں گے, خاندان ٹوٹیں گے, وہاں جتھے ٹوٹیں گے, وہاں پارٹیاں ٹوٹیں گی, وہاں خاندان ٹوٹیں گے, وہاں برادریاں ٹوٹیں گی, اور وہاں لوگ ایک دوسرے کے نام پہ جو مر مٹنے کو تیار تھے, کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کس گروہ سے تھا, کس مسلک سے تھا, کس جماعت سے تھا. ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی, ہر بندہ اپنے حالات کے لیے خود پریشان ہوگا. تو آج دنیا میں اس کی فکر کر لو. یہاں پہ وہ واقعہ ظاہر پورا ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں سے چند چیزیں عمل کی 1-2-3 کر کے لیں گے. نمبر ایک, کوئی کام چاہے وہ کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو, بہرحال وہ برا ہوتا. خاطب نبی بلتا کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو معاف کیا, تو اس سے پتا چلا کہ یہ گناہ تھا. نمبر ایک, کل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ایسے موقعوں پہ آپ معافی کی بات کر دیتے تھے. آج اگر کسی سے کوئی ایسا فیل ہو, مثلا آج اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بہرحال انسان کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اور اسلام جو ہے وہ کسی کو کسی پہ زیادتی نہیں کرواتا, اگر کسی کا جرم ہے تو وہ جرم جرم ہے. دوسری بات دیکھیے کہ حاطب نہ صرف یہ کہ مہاجرین میں سے تھے بلکہ بدری صحابی تھے جن کو صحابہ کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا. اتنا بڑا ان سے جرم سرزد ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس شدت کے ساتھ گرفت فرمائی, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم کیا کر کے بیٹھے ہوئے, ہم نے کیا کر لیا؟ ابھی تو صرف 27 بار ہی بڑھے, عمل بھی نہیں پورا کیا, تو کیا اگر ہم سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیوں سے پریشرائز نہیں کر سکتا کہ نہیں اتنی نیکیاں تو اب کرتی ہوں, اگر میں نے کچھ چھوڑ بھی دی تو کیا ہوگا.
اللہ پکڑنے لگے چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے. اگلی بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ حضرت خاطب نبی بلتا کے مقدمے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس رائے کا اظہار کیا وہ بالکل درست تھی. ایمان کا یہی تقاضا ہے. ایک لیڈر کی رائے لیڈر دوسری طرح دیکھتا ہے اور فالوورز کو ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے, لیکن ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کی حکمت اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. ہاں اس میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے, بدگمانی نہیں آنی چاہیے, سوچ بری نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے سے. پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا لیڈر چھوٹی کیا بڑی بات پہ بھی دوسروں کو, اپنے جماعت کے لوگوں کو, اپنے گروہ کے, اپنی ٹیم کے لوگوں کو کاٹتا نہیں ہے. دیکھیں انسان انسان ہے, انسان دس کام اچھے کریں گے نا تو گیارہواں برا کریں گے, یہ فطرت ہے انسان کی, بچ ہی نہیں سکتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ مجھے ایسا گروہ مل جائے کام کرنے والوں کا کہ جو غلطیوں سے پاک ہوں, تو وہ فرشتوں کا گروہ ہوگا. اور انسانوں کو تو فرشتے نہیں ملتے, نبیوں کے پاس آ جائیں تو وہ اور بات ہے. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے. اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو مانیں, ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہم غلط تھے, آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. بعض دفعہ اس طرح کی چھوٹی سی غلطیاں بعد میں اتنی بڑی جھجک بن جاتی ہیں کہ انسان ساری زندگی کے لیے اس نیکی کے کام سے رک جاتا ہے. اچھا انہوں نے فلاں موقع پہ یہ راز کسی کو دے دیا تھا, ہماری باتیں لیک کی تھی, اب ان کو میٹنگ میں نہ بٹھائیں, ایسا نہ کریں. اور جو بتا چکا ہوتا ہے سب کے سامنے وہ بات کھلتی ہے تو وہ چھینکتا ہے اور پھر وہ میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہیں, وہ آتا ہی نہیں. نہیں نہیں میرے پہ تو شک کریں گے, یہ تو سوچیں گے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا میں ایسی بات نہ کروں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ لوگوں کو سائڈ دے. کہ اسے ایک اور عمل کی بات دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوچھی, وجہ پوچھی, کلیئر کٹ ثبوت موجود ہے, کوئی چھپی ڈھکی اشارتن بات نہیں, لکھا ہوا ثبوت موجود ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدگمان نہیں ہوئے. یہ بھی ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہے, وہ لوگوں کو توڑتا نہیں وہ جوڑتا ہے. وہ ان کے خلاف جو ثبوت آ بھی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ثبوت کیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کا کوئی خط پکڑا جاتا ہے, غلط چیز لکھی ہوئی ہے, پھر بھی اس کو بلا کے پوچھے, ہم کہتے ہیں بس اس کو بتاؤ بھی نا, اس خط کی بنیاد پہ اس کو دور کر دو. ایسا نہ کریں, اس سے پوچھیں, بیٹھیں, بات کریں. کمیونیکیشن از دا بیسٹ پالیسی. لوگوں کے شعور کو تھوڑے دن کے بعد جوڑتے رہے, شاید اس کے اندر کچھ نہ کچھ سوراخ ہو چکا ہو, کچھ نہ کچھ بات ہو چکی ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز دیکھیے کہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے, اور روایت میں جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہہ دیا آج کے بعد تم جو مرضی کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ ایک خوشخبری تھی, کھلی چھٹی نہیں تھی کہ آپ جاؤ اور سات لوگوں کو قتل کر کے آ جاؤ اور کہہ دو. مراد یہ تھا کہ ایک ان کو آنر دی گئی تھی. جیسے ہمارے ہم کسی سے خوش ہم کہتے ہیں آپ تو کچھ بھی کہہ لیں میں برا نہیں مناؤں گی. یہ نہیں ہوتا کہ ہم برا نہیں منائیں گے, اگر وہ ہمیں گالی دے گا تو ہمیں برا لگے گا, لیکن ہم آنر دیتے ہیں اس کو. یہ ایک آنر دی تھی اور اس کے بعد بھی ان کی پکڑ ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ جب کوئی بندہ کافروں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کر دے, یہاں تو کفر اور اسلام کی بات ہے. آپ کو پتا کہ سپاہی بننا, جاسوس بننا, اس کی سزا قتل ہے. ایسا کرنے والا کیا مرتد ہو گیا, کیا ایمان سے خارج ہو گیا, منافق ہو گیا؟ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے پورے حالات کو دیکھنا پڑے گا. ایک دم کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ ہو. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے, دوسروں کو تو چھوڑے, دینداروں کے دیندار ایک کفر کے فتوے دینے کو تیار ہیں. ہر وقت زبانیں تیار ہیں اسلام کے لیے کہ دوسروں کو اسلام سے دور کریں اور کفر کی سٹیمپ اس کے ہاتھ پہ لگا دیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہمیں اس سے عمل کی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے قرآن کی آیات کے اترنے کے ساتھ, بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے حضرت خاطب نبی بلتا جو ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچی, یعنی ان کا دل کھلا تھا. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھی شوخ وَمَن يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ, اللہ کے نبی اس کا بھرپور ثبوت ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے بدگمان نہیں ہوتے تھے. دیکھیں ساتھ کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا زہر جو ہے نا وہ بدگمانی ہے. اسی سے زبان کھلتی ہے, اسی سے راستے الگ ہوتے ہیں, اسی سے غیبتیں ہوتی ہیں, اسی سے جدائیاں ہوتی ہیں. دل صاف رکھیں گے باقی سارے کام اچھے ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات اس سے پتہ چلتی کہ اولاد فتنہ. آپ ذرا سوچیے کس طرح ماں باپ
اولاد کے آگے کتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کر دیتے ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں وہ واقعی اپنے آپ کو پریشان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کیا, ہم نے تجھے خوش کرنے کی بجائے ہم نے ان کو خوش کیا. تو اس میں عملی باتیں بہت ساری ملتی ہیں. اب جب بھی بات ہوگی محبتوں کی, کیونکہ خاطب نے محبت میں بات کی تو بات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے راستے میں رشتے آتے ہیں. ہم کر اپنے عمل پہ بھی اس پہ تھوڑی سی بات کر ہی لیتے ہیں چلے, کہ خاطب نبی ولدہ نے تو ایک جنگی راج کیا, آج ہم کیا کرتے ہیں اولاد اور خاندانوں کی محبت میں اللہ کے دین سے. ہم کمپرومائزنگ نہیں ہو جاتے. ہمارا دین سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے بچوں کی شادیوں کے موقع پہ, ان کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے موقع پہ, ان کی جاب کے موقع پہ. ہمیں کئی راستے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد, جس میں ہماری اولادیں لگ سکتی ہیں, جس میں ہمارے گھر والے کھپ سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان کی معاش کی فکر پڑ جاتی ہے, ان کے رشتوں کی فکر پڑ جاتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر ہماری بچیاں دین پہ عمل کریں گی ان کے زیادہ اچھے رشتے ہوں گے, لیکن ذرا ہماری بچیاں ڈھکنے چھپنے لگتی ہیں تو کیا ہمیں فکر نہیں لگ جاتا کہ اب ان کو رشتہ بھی تو ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھتے رہیں, چھانتے رہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو. اب اگلے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بالکل وہی معاملہ پیش کیا جا رہا ہے جو مطلوب تھا. فرمایا, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, بے شک تمہارے لیے ہے خوبصورت نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں. اس قالوا لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اپنی برادری سے کہا, کیا کہا؟ ان براؤ منکم, بے شک ہم بیزار ہیں تم سے. ومما تعبدون من دون اللہ, اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. لہذا ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ کفرنا بکم, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. اور دوسرا مرحلہ, وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا. ابداً, یہ ہمیشہ کب تک ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر. بس اتنی بات ہے ابراہیم کی نمونہ. اس کے علاوہ الا قول ابراہیم علی ابی, یہ بات بالکل نمونہ نہیں ہے ابراہیم کی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, بے شک میں ضرور مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی, وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا. اور رہ گئی بات کہ سب سے تو قطع تعلق ہو گیا, برادری چھٹ گئی, خاندان چھٹ گیا, تو میرا کیا بنے گا؟ تو ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور پلٹنا تیری ہی طرف ہے. ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں تھے, ہم پیچھے اس کو کئی بار پڑھ چکے, بچپن سے آزمائے گئے, چھوٹی عمر میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں میں ڈال دیا کہ بڑے ہونے تک فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے کہ خاندان برادری سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے راستہ رکھنا ہے, اسی سے تعلق جوڑنا ہے, اس لیے کوئی اور میرا کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے اس قول میں تم اپنے لیے نمونہ لے لو. یا جو لفظ آیا نا اسوہ, اسوہ کہتے ہیں طریقے کو. ایک لفظ عربی میں آتا ہے قدوہ, اس میں بھی نمونہ ہوتا ہے, لیکن اسوہ لفظ میں تسلی اور سکون ہوتا ہے, انٹیمیسی, جذبات کی شرینی. اور براؤ بری ان کی جمع ہے, بے تعلق ہونا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہوئے کب؟ جب انہوں نے ان کے اندر شرک دیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑتے ہیں, دیکھیں جب اپنے بیگانے بننے لگے. بیگانوں کو اپنا بنانا خوشی دیتا ہے, اپنوں کو بیگانہ بنانا دکھ دیتا ہے. ہم جتنا مرضی دوسروں سے پیار کر لیں, جو فطری خوشی اور آنکھوں میں چمک رشتے دار کو دیکھ کے آتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے, اور وہ رشتے داری ناسور بن جاتی ہے جب رشتے دار ہمارے ساتھ دین کے معاملات میں کمپرومائزنگ نہیں ہوتے, ہمیں ان کی طرف سے باتیں ملتی ہیں. اس لیے ایسے موقع پہ اب قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب سوچ لو, جس خودسکون ماحول سے نکل کر تم باہر جا رہے ہو، وہاں رشتہ داریاں بھی ہیں، وہاں برادریاں بھی ہیں، کچھ بت اندر ہوتے ہیں. دیکھیے کہ جو شرک ہے نا، ہر دور میں رسمیں بدلتا. کل ابراہیم کا دور تھا تو بت باہر تھے، جا کے توڑ دیے اور بیزار ہو گئے. آج کا بت دولت ہے، مادہ ہے. یہ بت اندر ہوتا ہے، مادہ کی محبت، خاندان، برادریاں، سٹیٹس، قوم. یہ کرو، اللہ کہتا ہے ہر اس چیز کو توڑ دو جو تمہارے ایمان کے راستے میں آئے. کرنا پڑے تعلق، قطع تعلق کر لو، ایمان میں رکھنا نہ کرو. دیکھو کس طرح سے اللہ کو راضی کرنے والے اپنے جذبات کے اوپر قابو پاتے ہیں. ایسے لوگ پھر دوسروں سے کیسے بے نیاز ہوتے ہیں. کتنی چوٹ پڑی ہوگی ابراہیم پہ، اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی، ارلی ٹین ایجر تھے. اس عمر میں تو انسان کو اتنی ضرورت ہوتی ہے گھر کی، خاندان کی، برادری کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس پہ عمل کرتے ہوئے ابراہیم نے ان سے قطع تعلق کر کے اللہ پر ایمان رکھا. فقد استمسك بالعروة الوثقى، تو مضبوط کڑے کو تھام لیا. اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ سب سے کٹ کے ایک رب کا بندہ ہے، پھر ہی قرب ملتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو لگے نا مشکل پڑی، یہ چار چھ لوگ ہیں، یہ میری مدد کریں گے. آپ کہیں گے کوئی نہیں، اس سے پوچھ لوں گی، اس سے پوچھ لوں گی، اس سے پوچھ لوں گی. اور آپ کو پتا نا کہ کسی ایک نے کہا ہوا کہ جب بھی ضرورت پڑی مجھے بتائیے گا، تو پھر آپ اس وقت اسے ایک بھی نظریں رکھتے ہیں. ہماری نظریں صرف اللہ پہ جب تک نہیں لگتی، تب تک ہمارے دلوں میں سچا ایمان نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہاں ابراہیم کی مثال دیتے ہیں، جو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، پانچ بڑے پیغمبروں میں ایک تھے، ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، نوح علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں جو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، یہ بڑے نرم دل کے تھے، رقیق القلب تھے. اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام شدید القلب تھے، ان کے دل میں شدت تھی. مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نرم دل والوں کو خاندانوں سے آزما رہے ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھیں، موسیٰ اور نوح کو باہر والوں سے جہاد کرنا پڑا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھریلو معاملات میں پکڑا گیا. عیسیٰ کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے لیے ایک امتحان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے وقتوں میں وہی بندہ بچتا ہے جس کا صرف اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جب رشتہ داریاں چوٹتی ہیں تو طرح طرح کے خوف آتے ہیں، تو کہا کہ دعائیں کرو ایسے وقت میں کہ اللہ ہم نے تیرے سپرد خود کو کیا، سپردم کہ تو مائے پیش رہا. فارسی میں ایک شعر ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا تو پھر مجھے کیا فکر ہے. اور سب سے بڑے امتحان محبتوں کا امتحان ہے. پیچھے ہاتھی بن ابی بلتا کا امتحان تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی بات ہے. اللہ بندوں کو آزماتا ہے. اور ایک جملہ میں کئی بار بولتی ہوں، پھر بولوں گی، کہ جہاں آپ کا دل پڑا ہوتا ہے آزمائش وہیں آتی ہے. جو چیز ہمارا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا، اللہ وہیں سے توڑتا ہے. لکڑی کو توڑنا ہوتا ہے تو توڑنے والا وہیں جا کے چوٹ لگاتا ہے جہاں سے کھوکھلی ہوتی ہے. آپ کسی بچے کو اگر اپنا ویک پوائنٹ بنائیں گی نا، اسی بچے کی وجہ سے آپ کا امتحان ہوگا. لکھ لیں، اللہ کو پتہ ہے میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی، یہ صرف آبزرویشنز کے ساتھ کہتی ہوں. کسی کی کمزوری مال ہوتی ہے، اس کو اللہ آخری عمر میں مال کے فتنے میں ڈال دیتا ہے. کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے جسم کے حسن کے لیے ہوتا ہے. اللہ ہر طریقے سے بندے کو آزماتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ان فیصلوں کو مان لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر خوشیاں بھی آتی ہیں. جب ہر امتحان میں کامیاب ہو کے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے نا، پھر خوشی ہوگی. پھر انسان کہے گا کہ اللہ واقعی، مزہ توحید کا تب ہے جب اللہ حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دروازوں سے دھتکارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے. یہ کب بندہ بنتا ہے ایسا؟ جب سب کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے. کیا کریں، رشتہ داروں سے کٹ گئے؟ نہیں، نصیحت کریں، ان کو اچھے طریقے سے بات کریں، ان سے اچھا تعلق رکھیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب تک ہم خود اپنے کام میں نہیں جمے ہوں گے نا، دوسروں کو نہیں جما سکتے. جو کام میں خود نہیں کروں گی میں آپ کو کہہ ہی نہیں سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار اس دین کو قبول کریں، پہلے خود قبول کریں. اگر وہ اس کتاب سے جڑیں، پہلے ہم کو جڑنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ کسی کا گلا دبائیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا, تو بعض نصیحتیں لوگوں کو گلا دبانے کے برابر لگتی ہیں. تزکیہ اور اصلاح کا کام بھٹی میں ڈالے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. رنگ پکا چڑھتا ہی نہیں جب تک پانی کو پکایا نہ جائے, اس میں رنگ نہ ڈالا جائے. یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی کہ وہ رشتہ داریوں کے مقابلے میں اللہ پہ آ گئے. سب سہلیاں ساری چوٹے سہلی پچھلی صورت میں سنا چکی ہوں, کس نے کس کے گلے پہ چھری رکھی. سچ کڑوا لگتا ہے, فوراً ریئیکشن شروع ہوتا ہے, لیکن ایسے سچ بولنے والے کی زبان کو اللہ تعالیٰ اتنی سچی زبان کر دیتا ہے کہ اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پھر جانے نہیں دیتا. ہر بندہ پوچھے مجھے کس کو چننا ہے, مجھے کس کو خوش کرنا ہے, یہ امتحان انسان کے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی مثال دے کے کیا رکھا. اپنے آپ کو سوچئے, میرا مقام اعلیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو ابراہیم نے جب یہ کیا اور اللہ نے اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا, تو ہم آج اپنے آپ کو کہاں لیتے ہیں. لیکن اچھی بات جتنی ہے اتنی کافی ہے. اب ایک ایگزمپشن بھی دے دی, سب کچھ ہے ابراہیم کا لیکن اللہ, بس یہ نہ ماننا ابراہیم کی بات. کیا؟ اللہ قول ابراہیم علی ابی, ان کا اپنے باپ کو یہ قول دے دینا. کیا؟ لستغفرن لکا, کہ میں آپ کی استغفار کروں گا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ توبہ کی آیت 113 میں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نہ تو یہ نبی کا کام ہے اور نہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں, خواب ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ. منع کر دیا. کفر پہ جس کا خاتمہ ہوا, اب ان کو جانے دیجئے اور بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اچھی امید رکھے جو اللہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ دعا کر دی ابراہیم نے, لیکن وما املک لک من اللہ من شیء, میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں فائدہ دے سکتا. صاف صاف بتا دیا. اور ہم پیچھے واقعہ سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم کے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. بچھو کی صورت میں کیچڑ میں لت پت بچھو کو دم سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. اس لیے نہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رسوا نہ ہو, وہ آزمائش میں نہ آئے. فرمایا ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر. اے اللہ, ہم تو تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں, تجھ پہ توکل, تیری طرف رجوع اور تیری طرف پلٹ کے آنا. بس سارے سہارے ٹوٹے تو رب کا سہارا یاد آ گیا. کرنا کیا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے اللہ, ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا, نمبر ایک. دوسری بات, واغفر لنا ربنا, ارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. کیونکہ انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو غالب اور حکمت والا. کیا پتا چلا؟ اس میں فتنے کی بات کی گئی. لفظ فتنہ, فتنہ سے دھات کو پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ معلوم ہو جائے. کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا. کیا صورتیں اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک, کہ ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کا حال اتنا خراب نہ ہو کہ لوگ ان کو باتیں کریں کہ اچھا جی ایمان تو لے آئے, پھر اللہ نے ان کا یہ حال کیوں کر دیا. ایک فتنہ یہ ہے. دوسرا, یہ ہمیں مجبور نہ کر دیں غلط کام پہ. ہائے اللہ, میرے رشتہ دار مجھے غلط کام پہ مجبور نہ کر دیں, یہ مجھے حرام کھانے پہ مجبور نہ کر دیں, یہ مجھے غلط کام کرنے پہ مجبور نہ کر دیں, یہ مجھے قرآن سے دور کرنے پہ کامیاب نہ ہو جائیں. ایسا نہ کر دیں کہ میں ان کی بات مان کر اللہ کے راستے کو چھوڑ دوں اور ان کے پریشر میں آ جاؤں. یہ فتنہ ہے. پھر ایک اور فتنے کی صورت ہوتی ہے, اور وہ کیا؟ کہ اللہ میرا کردار, میرے معاملات اتنے اچھے کر دے کہ یہ میرا کردار دیکھ کر ایمان پہ آئیں, میری بے عملیاں دیکھ کر یہ دین سے دور نہ ہو جائیں, میرے عیب نہ اچھالیں. کیونکہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نا, لوگ اس کو پھر دوربینوں میں دیکھتے ہیں, خوردبینوں میں دیکھتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے عیب ان کو بڑے بڑے دکھتے ہیں. اس لیے انسان پھر کہتا ہے کہ اللہ تو میرا کردار اتنا خوبصورت بنا دے کہ حقیقت میں میں ان کے لیے فتنہ نہ بنوں. آج ہم سب اپنے پر لے کے دیکھیں تو ہم اس کو فتنے میں کیسے لیتے ہیں. مثلا ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ سب یہاں قرآن سیکھنے آتی ہیں, تو آپ کس نیت سے یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے آئی ہوں, میرے بچے خیر سے رہیں, کوئی بچے کو چوٹ نہ پیچھے لگ جائے, اللہ کو چوری نہ ہو جائے, اللہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ فتنہ بن جائے گا نا. کوئی گھر میں بندہ ہی نہ بیمار ہو جائے. کوئی بیمار ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کی چوٹ جو ہے وہ قرآن پہ پڑتی ہے, کلاس پہ پڑتی ہے. پھر ایک اور ہے, آپ کہتے ہیں کہ نشان دیتی ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے. آپ اللہ کے ڈر سے کوئی ایسی غلط چیز نہیں لیتے, انشورنس نہیں لیتے گاڑی کی, گھر کی نہیں لیتے. چلے مثال اس کو لیتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ہے جو ہوگا. تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنی بڑی چیز اپنے اوپر دین کے نام پہ لی ہے, اب کوئی میرے گھر کو نقصان نہ ہو. آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اس کو وہی دیں گے. تو آپ اپنے اس قرآن کے لیے پھر اسی طرح اپنا کردار, اپنا اخلاق کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حالات کو دیکھ کر یا میری باتیں دیکھ کے لوگ کہیں لو ان جیسے مسلمانوں سے تو ویسے ہی اچھے. وہ کہتے ہیں ایسے قرآن پڑھنے والے, یہ داڑیوں والے, یہ وہ, یہ فلاں, یہ فلاں, ہم ان کے بغیر ہی اچھے ہیں. تو واغفر لنا, اتنا کچھ کر کے بھی گناہوں کی معافی, پھر اللہ معاف کر دے, کیونکہ ہم سب کچھ کر کے بھی گناہ کرتے ہیں, ہم غلط کام کرتے ہیں, اور پھر بھی اس کے باوجود ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ, بے شک تمہارے لیے ان میں خوبصورت نمونہ ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کا امیدوار ہے. یعنی یہ باتیں صرف اس کو سمجھ آئیں گی جو اللہ پہ نظریں لگائے ہوئے, جس کو قیامت یاد ہے, جس کو مرنے کے بعد کا معاملہ یاد ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اس کے باوجود جو روگردانی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. تم یہ ساری باتیں سننے کے بعد مانو کہ نہ مانو تمہاری مرضی, مانے گا وہی ان باتوں کو جس کو آخرت یاد ہوگی, جس کو اللہ یاد ہوگا. دیکھیے یہ دو ہی چیزیں جو آپ کو رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں, جو آپ کو بڑے بڑے دنیا کے نقصانات کو جھیلنے کے قابل کر دیتے ہیں. ایک یرجو اللہ, اللہ کو منہ دکھانا, کس منہ سے جاؤں گی اللہ کے سامنے, اور دوسرا والیوم الآخر, مرنے کے بعد میرا بنے گا کیا. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو بندے کو معاشرے میں اور رواج میں اور رسم و رواج اور خاندانوں میں اللہ کے نام پہ کھڑا ہونے والا بنا دے. یقین کریں ساری رات نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا بہت آسان ہے, لیکن ایک فضول رسم کو توڑنے کے لیے خاندان کے آگے کھڑا ہونا اس سے مشکل ہے. آپ سارا دن روزے سے رہ سکتے ہیں, بہت آسان ہے, لیکن آپ کے سامنے حرام چیز پیش کی جائے اور اس پہ نو کہنا اس سے مشکل ہے. سو سو نفل پڑھنا آسان ہے, ایک بدعت کے نام پہ کی ہوئی محفل کو چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے. نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے, گناہوں سے رکنا مشکل ہوتا ہے. آپ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں وہ خوش ہوتے ہیں, آپ ان کو برائیوں سے روکیں وہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے امر بالمعروف آسان ہے, نہیں انل منکر بہت مشکل ہے, لیکن کا یہ اس کے لیے آسان ہوگا جس کو موت یاد ہوگی. پھر ان ساری باتوں کو سن کے نہیں مانو گے تو پھر ان کی مرضی. اب دل میں خوف آتا ہے, ہائے کیا ہوگا, سارے ناراض ہو جائیں گے. جیسے ایک عورت تھی تو انہوں نے قرآن کا سفر جب شروع کیا تو کچھ نے کہا اچھا دیکھتے ہیں پھر بچیوں پھر رشتے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہاں ہوتے ہیں اس کے, اور اس کے سب سے پہلے ہو گئے. اللہ تعالیٰ پھر اچھے لوگوں سے ملاتا ہے, کوئی رشتے داریوں میں نہیں ہوتے. ہاں پھر اگر ہم نے یہ سوچا ہوا کہ کرنا بھی رشتے داروں میں ہی ہے اور کرنا بھی دین داروں میں, بٹھاتے ہیں بیٹیوں کو, کوئی نہیں ملے گا آپ کو, رشتے دار ہے ہی نہیں دین پہ. آپ کہتے ہیں کہ جی ہوں میں دیندار لیکن رشتہ میں نے خاندان میں ہی کرنا ہے, یہ تو آپ کی بے دینی کی دلیل ہے. آپ نے اسلام کی برادری مسلم اخوہ کو ایک چھوٹے سے خاندان میں ڈال دیا اور آپ نے اپنے خاندان کو اتنا بڑا رکھا. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں اس چیز کی ارج آ چکی ہے نا کہ آپ کو اب دین پیارا ہے, تو اب آپ اپنے بچوں کے آنے والی نسلوں کے رشتے کریں, دوسروں میں کریں, کنورٹس میں دوسرے کلچر میں کریں, تاکہ ایک بگ خاندان بڑھے. ہمیں چھوٹے سے کلچر میں نہیں کھو جانا کہ یہ اسلامی کلچر ہے یا یہ پاکستانی کلچر ہے یا ایرانی کلچر ہے. آپ ایک بڑی چیز میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد دے گا. اسی لیے فرمائے کیوں ڈرتے ہو, کوئی محبت کہیں نہیں جاتی. اصلاح یا جل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ, یقیناً اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم اس کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہو محبت. یہ محبتوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں. محبت اور نفرت دو وقتی جذبے ہوتے ہیں, یہ پرماننٹ جذبے نہیں ہے. جذبات جیسے بدلتے ہیں نا, اس طرح محبتیں نفرتوں میں اور نفرتیں محبتوں میں بدلتی ہیں. واللہ قدیر, وہ قادر ہے کس پہ, دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا دے, اس کے لیے کیا مشکل ہے, وہ تو یہ سارا کام کروا سکتا ہے. لہٰذا اللہ پہ نظر رکھو اور پچھلی زندگی میں جو کر چکے ہو وہ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا، وہ مہربان ہے، کوئی بات نہیں، اگر کسی موقع پہ کوئی کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اپنے دوست کو بہت راس نہ دو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن کو اتنا دور نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اور اشارہ تھا کہ یہ کفار مکہ جو آج تمہارے راستے کے روڑے بنے ہوئے، کل دیکھنا تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے، کبھی کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف، گروہی اختلاف، خاندانی اختلاف، زبان کم استعمال کریں، خاموش رہیں، جب آپ بولتے نہیں ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، بیان بازی نہ کریں، بہتان نہ کریں، محفلوں میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں، ہمارے ساتھ یہ کر گئے، ہمیں چھوڑ گئے، خاموش رہیں، دیکھیے گا وقت سارے زخم بھر دیتا ہے، وہ سب پلٹ آئیں گے۔ کئی میاں بیوی صرف اس لیے دوبارہ نہیں رجوع کر پاتے کہ باتیں بیچ میں بہت ہو چکی ہوتی ہیں، باتوں کے زخم نہیں بھرتے حالانکہ دل بدل چکے ہوتے ہیں، خاموش، کسی سے خدا نہ خواستہ، اور ہوتا ہے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، دوستیوں میں بھی ہوتا ہے، دین کے نام پہ بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا، زبان چپ، خاموش، نجا من سمت، ایک وقت آئے گا وہی جو کل دشمن تھے، اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، خود وہ کرنے والا ہے، وہ دے گا۔ اصل بات کیا ہے کہ تم محبت اور نفرت کو نہ بدلو۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جب فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ وقت تھا کہ مجھے دنیا میں سب سے برا چہرہ جو لگتا تھا وہ نعوذ باللہ آپ کا لگتا تھا، اور آج مجھے دنیا میں سب سے پیارا چہرہ لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں کہتی تھی کہ دنیا میں اگر کسی کا گھر برباد ہو تو وہ آپ کا گھر تھا نعوذ باللہ، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ آباد گھر ہو تو وہ آپ کا ہو۔ اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، یہاں تو دین کے رنگ میں بات ہو رہی ہے نا، اسی سے شاید کی بات نوٹ کر لیں، دنیا کے معاملے میں بھی کبھی کسی لڑائی کو آخری لڑائی نہ سمجھیں، چاہے وہ دیورانی جٹھانی کی ہے یا نند بھابھی کی ہے یا ساس بہو کی ہے یا میاں بیوی کی ہے۔ ہم بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، پاپ اپ ہوتا ہے نا جسے غبارے میں ہوا بھرتی ہے تو وہ چھت پہ پہنچ جاتا ہے، ایک دم مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، بس اب تو ختم ختم، اب تو کبھی نہیں ہوگا، نہیں، کتنے دل ٹوٹے اور کتنے جڑے، بلکہ لڑائی کے بعد جو صلح ہوتی ہے وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ کہ زبان پہ قابو رکھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اتنی پیاری نصیحتیں کر دی کہ دیکھو تم فکر نہ کرو، اللہ کے نام پہ آج کوئی ناراض ہے کل پلٹ آئے گا۔ آپ کو پیچھے بھی ایک مثال دی تھی شاید، پہ پھر مجھے لگ رہا ہے کہ فٹ ہوتی ہے، آپ کبھی جمعہ بازار، اتوار بازار گئی ہوں یا کہیں بھی بازار میں گئی ہوں، اب میاں صاحب پیچھے ہیں ساتھ ساتھ، اب آپ کا حال کیا کہ آپ آگے سے آگے کپڑے جوتیاں دیکھتی بھی پہنچ رہی ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں بچے کو لے کے، آپ آگے سے آگے جاری تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں بےچارے، پھر آپ نہیں آتی تو وہ آپ کے پیچھے پھر چل پڑتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے، یقین کریں کوئی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا، آپ جمے رہے، آپ کو جنت دکھ گئی ہے نا، چلتے رہے چلتے رہے، آپ کے مجھے جنت کے کپڑے دکھ گئے تو میں اس کو دیکھتی کہ میاں بھی آ جائیں گے پیچھے، دیکھیے گا بچے بھی آئیں گے ان شاء اللہ، سارے گھر والے آئیں گے، پلٹے نا، کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں نا ان کے محفلوں سے کہ ہم مہندی میں نہیں آ پا رہے، آپ اوپن میں نہیں آ رہے، تو ان کی بھی خوشی نہیں رہتی، پانچ بہنیں اور ایک بہن کہتی ہے مجھے نہیں آنا، تو وہ چار جا کے بھی وہاں ٹسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، رنگ میں بھنگ ڈل گیا، آہستہ آہستہ پھر وہ رنگ بدلتا ہے، لیکن یہ قربانی مشکل ہوتی ہے، اسی کے لیے اللہ نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، تھوڑے دن کی بات ہے، اللہ محبتوں کو نفرتوں اور نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے پہ قادر ہے۔ اسی بات پہ پھر آخری آیتیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جم نہیں کی، اور ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ کیا کرو، کس طرح سے منع نہیں کرتا؟ اگر آپ اس آیت کا مفہوم صحیح سمجھنا چاہتی ہیں نا، تو آپ یوں کیجئے کہ لا ينهاكم الله، اس کے بعد ایک بریکٹ لگائیں، ان الذین سے لے کر دیارکم تک بریکٹ میں کر لیں، یہ بیچ کے سائڈ کی پوائنٹ ہے، جملہ کیا بنتا ہے، لا ينهاكم الله عن تبروهم، بات واضح، اللہ نہیں منع کرتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے رہو. کب تک؟ انل لذین لم یقاتلو، جب تک کہ وہ تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہ کریں اور دین کے معاملے میں سختی نہ کریں. یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بڑھا دیا. دونوں آیتیں اکٹھی پڑھ کے اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، یعنی کوئی ستاتے نہیں ہیں، بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یعنی بالکل نیوٹرل لوگ ہیں. لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ احسان کیا کرو، وتقسطوا، اور انصاف بھی کیا کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ہاں منع کس کا کرتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ، ہاں اللہ تو صرف تمہیں ان لوگوں سے روکتا ہے. کون؟ ان الذین قاتلوکم، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، اور غصبت واخرجوکم من دیارکم، اور تم کو نکال دیا تمہارے گھروں سے، اور تیسرا کام وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد دی تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم، کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی ان کو دوست بناتا ہے تو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس جو کوئی ان کو دوست بناتے ہیں تو وہ اپنے اوپر خود ظلم توڑتے ہیں. یہ دو آیات ایک خاص موقع کے ساتھ نازل ہوئی. ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیوی تھی جن کا نام قتیلہ تھا. آپ نے اسلام سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی تھی. ان کے بطن سے آپ کی بیٹی حضرت اسماء تھی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی. جب اسلام قبول کیا حضرت اسماء نے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. جب یہ مدینہ میں تھی کچھ عرصہ گزرا تو یہ قتیلہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ آئی، کچھ تحفے تحائف لے کر آئیں. حضرت اسماء نے یہ سوچ کر کہ یہ تو کافر ہیں، مشرک ماں ہیں، ان سے ملاقات سے انکار بھی کیا اور ان سے بات نہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ گیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی میں ان سے کیا کروں، تو آپ نے فرمایا ان کے ساتھ وہی کرو جو ایک بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، سلی، صلہ رحمی کرو، اور ان سے بلاؤ اور ان سے اچھا سلوک کرو، یعنی ان کا حق جو بھی ہے، یعنی خدمت کا، یہ سارا کچھ کرو. اس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ لاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اور یہاں سے ایک دروازہ کھل گیا نا ہر اس شخص کے لیے جو کنورٹ ہے، جو ریورٹس ہیں، جو اسلام قبول کر کے آتے ہیں. تو پیچھے والے جو ان کے رشتے دار ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں، کیا وہ ان سے ملے؟ بالکل ملے. مثلا کسی لڑکی کو اسلام ملتا ہے، شادی ہو گئی، مسلمان گھر میں آ گئے، تو کیا سسرال والے اب اس کو اس کے مہکے سے ملنے سے روکیں گے؟ کیا اس کا میاں اس کو مہکے نہیں لے کے جائے گا؟ بالکل جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ وہ کہیں ان کی بے دینی اور کہیں کفر میں اور اس چیز کے اندر نہ آ جائے. تو جو لوگ تمہیں دین کے لیے شادیاں دے رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا کام کرو، تم عمل کر رہے ہو، تم ان سے احسان کرو. دین کی دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں. کتنا پیارا توازن ہے دین کا. اسی سے آج ہمیں بھی پتا چلتا ہے، آج ہم میں سے کوئی کفر سے اسلام پہ تو نہیں آتا، بے دینی سے دین پہ آتے ہیں. ایک لڑکی ہے، اس کے مہکے میں بہت ایڈوانس ماحول ہے، میاں جب وہ اچھا مل گیا، دیندار ہے، بیوی اب جو ہے وہ ادھر آ گئی، اب وہ کہتا نہیں خبردار تمہارے مہکے والے بہت گمراہ ہیں، تم ان سے ملو نا. یہ نہیں کر سکتے آپ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ پتا کہ مرد بیوی کو روک ہی نہیں سکتا، ماں باپ سے ملنے سے روکے گا تو وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا. ہاں دیکھا جائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے جی مجھے وہاں جانا ہے تاکہ کسی کلب میں جاؤں، پارٹی پہ جاؤں، پھر وہ آپ کا اپنا تعلق ہے. دیکھیے زبردستی کے رشتے نہیں. بعض لوگ لکھت پڑھت کرتے ہیں، جی بیٹی کو اتنی دفعہ لے کے آؤ گے، اچھا ہر ہفتے ملانے لاؤ گے، بعد میں ہوگا جانے گا. میں کہتی ہوں شادیوں کے معاملوں میں فتوے کی باتیں نہ پوچھا کریں، تقوی کی بات پوچھے. تقوی والے جو وہ جیتے ہیں، وہ خوش رکھتے اور خوش رہتے ہیں، پورا ایگریمنٹ کریں. بعض شادیوں کو میں نے دیکھا پورا بیٹھ کے وہاں ایک صلح نامہ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہاں جانے سے نہیں روکیں گے، اس سے نہیں روکیں گے. کیا فائدہ؟ زبردستی ہوتا ہے. آپ میں سے کسی نے نکاح کے وقت یہ لکھا تھا کہ آپ کو قرآن کے لیے آنے دیں گے وہ؟ یا آپ نے کبھی لکھوایا تھا اس کے بارے میں کہ اچھا جی اگر مثلا حج پہ جانا چاہیں گے تو ہمیں جانے دیں گے؟ یہ آپ کا سلوک ہے. کئی نکاح پہ کچھ لکھا تھا تو وہ تو پرانا ہو چکا ہوگا، پڑھ چکا ہوگا. اس وقت اگر آپ کو دین کی اجازت ملے گی تو آپ کے رویوں سے ملے گی. اس لیے شادی کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر والے دین کے سپورٹیو ہوں، تو آپ خود ہیں. آپ خود اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، حدوں کو رکھتے ہوئے ان کی بھی رکھیں، دین کی رکھیں، اور نہ اتنی جھکے کہ آپ کو کوئی کھائی جائے اور نہ اتنا اکڑے کہ کوئی آپ کو توڑی دے. بہترین توازن ہے. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اپنا حق جو دیتا ہے نا وہ دین والا خود کو دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ہمارے کلچر میں یہ بھی طریقہ نہیں درست. ہر بات غلط ہے مان جانا, جو کہے گا میاں مان جانا. ہمارا کتنا پیٹ جملہ ہے ہماری سوسائٹی کا, میاں جو کہے گا مان جانا, ساس جو کہے گی مان جانا. ساس کو کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں, بس اس کو بیٹی سمجھنا. اور اس طرح اگر آپ غور کر کے دیکھیں, یہ جملہ لکھ کے دیکھیں, میں کوئی کسی کو خلاف نہیں کسی کے کر رہی, لیکن سمجھیے آپ کہتے ہیں میاں جو کہے گا مان جانا. اب یہ جملہ ماں نے بھی کہا, اس کو جاتے جاتے خالہ نے بھی کہا, نانی نے بھی کہا, ہر بندہ یہ کہہ رہا میاں کی ہر بات مان جانا. اب آپ یہ بتائیے کہ میاں کہہ رہے کہ چلو میرے ساتھ فلم دیکھنے سنیما میں چلو, اس کو کیا سمجھے گا؟ ایک تو یہ میاں کہہ رہے, دوسرا ماں نے بھی یہ کہا تھا میاں کی بات ماننا فلاں ماننا. آپ ذرا سوچیے کہ اس کے لیے کتنے بڑے محاذ ہو گئے. لا تعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی وہی بات ماننی ہے جس میں خالق راضی ہے. اللہ کو ناراض کر کے نہیں ماننی بات, وہ ماننی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے. اور بعض شوہر تو خود اللہ کی نہیں مان رہے. بعض میں نے دیکھا ہے مرد نماز نہیں پڑھتے اور لوگ ان کی بیویوں کو کہتے ہیں میاں کو پسند نہیں تو تم قرآن پڑھنے نہیں جاؤ. کیا مطلب ہے, میاں کو اللہ پسند بھی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ مجازی خدا کی باتیں ہوگی. نہیں, بیلنسڈ رویہ دیکھیے, برابری, عدلا, عزت برابر کی, محبت برابر کی. آج عورت اور مرد کو برابری پہ کسی اور ہی بے تکی چیز پہ کرتی ہے, حالانکہ نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے, نہ آپ تر نوالا بن جائیں. آپ اگر کسی کا ظلم ہی سہتے چاہتے ہیں تو آپ تو اس کو ظلم کرنے پہ مائل کر رہے ہیں, آپ مجرم ہیں اس سے اس کام میں. تو بہرحال یہاں ایک بیلنس رویہ بتا دیا کہ عدل کرنا ہوگا, دوست سے کرو یا دشمن ہو سامنے, ہر ایک سے کرو. اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا, دوستی اور قلبی تعلق تو ان سے ہوگا جو اللہ کا دوست ہوگا, یا کم از کم دل سے اللہ اور رسول کا دشمن نہ ہو, لیکن معاملات سب سے اچھے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سب کو ملتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایسے انسان کے واقعات سے بھری پڑی تھی. سورۃ محمد میں آپ کو کچھ قصے سنائے تھے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے معاملے میں ڈٹ جاتے تھے, چاہے ماں بہن بیوی شوہر, کس طریقے سے وہ اچھا کام کرتے تھے. ہمارا دین جو ہے یہ محبت سے پھیلنے والا دین ہے, نفرتوں سے نہیں پھیلتا. حق مانگنے والوں کو حق کبھی نہیں ملتا, حق دینے والوں کو حق ملتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے, کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے. تو یہاں پہ الحمدللہ وہ ٹاپک پورا ہوا جو سورت کے شروع سے شروع ہوا تھا, جس کا خلاصہ وہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا دین, اللہ کے دین کے تقاضے, اور دوسری طرف دنیا, دنیا داری, معاشرہ, برادری, اس طرح کی باتیں, اس طرح کی باتیں. ان چیزوں سے ایک انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. ایسے لوگ ہمیشہ خوش رہتے بھی ہیں, خوش رکھتے بھی ہیں. ہم یہاں تک تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين سبحان الله سورة الممتحنة اس کے نام کے میننگ کو پڑھ کر کیسا لگا آپ سب کو جی کیسی لگی آپ کو سورة الممتحنة انشاءاللہ ہم اس کا ایک تھورو ریکیپ تو آخر میں کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کہ ابھی فی الحال کے لیے ہم تھوڑا سا جسٹ ایک سم اپ کرتے ہیں ہے نا کہ ہم نے کیا سیکھا یہ سورہ سچ میں امتحان لینے والی ہے وی آر بینگ ایگزامنڈ بالکل صحیح اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں کہ جو ہماری بہت ویک پوائنٹ بن جاتی ہیں ہے نا تو ہر ایک کا امتحان ہر ایک کا اپنا جائزہ ہے نام سے کہ زندگی ایک امتحان ہے بالکل ٹیسٹنگ آور بالکل محبتوں کو ٹیسٹ کرنے والی ہے تو اللہ تعالی ہم سب ممتا سے بھرپور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مرسیفل سبحان اللہ اب دیکھیں کہ یہی چیز نا کہ بعض اوقات ہم سے ایکسیپشن کی جا رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں لیکن اصل میں اس کے اندر حکمت ہوتی ہے اور ہمارے لیے ہی بہتری ہوتی ہے نا ویک پوائنٹ نہ بنانا کسی چیز کو ادر وائز اسی سے آزمائش ہو جائے گی اور ایسا ہوتا بھی ہے نا جی ہے نا تو بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہر وقت امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کرتے رہنا چاہیے ایسے طریقے یا ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو فل آرم کرنا چاہیے ہے کہ جو ہماری مدد کریں ان امتحانوں کے دوران ان مشکلات کے دوران اور اس میں ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے دین کو آگے رکھ کر رشتے نبھانے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے ہی کہ بعض اوقات جب ہم اپنے مطلب کبھی اگر انسان سوچتا ہے کہ آپ بیچ میں بہت سارے لوگوں کے رش میں کھڑے ہوں اور پھر آپ دیکھیں اپنے لیے تھوڑا سا سوچیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں موسٹلی اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں اور پھر اتنا انسان کو ایک سوچ آتی ہے کہ آخر ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں اور اگر ہمیں کچھ اگر اتنی عقل ہے اللہ نے کچھ ہدایت دی کہ ہم سوچتے ہیں کہ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے لیکن پھر باقیوں کی فکر بڑھ جاتی ہے نا کہ کیسے انسان کو شیطان نے مصروف کر دیا ہے اللہ کو بھلا دیا ہے. ہماری ٹرو لو نعمت کا ٹیسٹ ہے دلوں کو تقوی کے ساتھ رشتوں سے جوڑنے والی کہنا چاہ رہے ہیں آپ. کہنا ہے کہ اللہ کو کہنا ہے اللہ کو کہ مجھے یہ غلط نہیں کرنا جو اللہ تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا لیں گے. بالکل صحیح ہے آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہدایت دیتے ہیں ہے نا جی. سو الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ کہ آپ لوگ آج اپنی 17 منٹس کی بریک کر لی رہے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ 1 o'clock پہ واپس اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے. اہل باطل سے دوستی نہیں کرنی, دین کی قیمت. اور جی بالکل یہ سب چیزیں چیزیں مراتی ہیں جو ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہی ہماری ویک پوائنٹ بن جاتے ہیں. وہ سب مختلف چیزیں اس کے اندر ڈسکس نہیں ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ لگتا ہے ہر لمحے امتحان ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے چلیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. ان شاء اللہ آپ لوگ اپنی 17 منٹس کی بریک کریے اور اس کے بعد ہم آپ اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.